بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود.
اگست 1900، فرمایا دنیا میں لوگ حکام یہ دوسرے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی نفع اٹھانے کی ایک خیالی امید پر ان کو خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوش آمد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ادنا درجے کے عدلیوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اگر وہ حاکم راضی اور خوش بھی ہو جاوے تو اس سے صرف چند روز تک یہ کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی امید ہو سکتی ہے. اس خیالی امید پر انسان اس کے خدمت گاروں کی ایسی خوش آمدیں کرتا ہے کہ میں تو ایسی خوش آمدوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں، اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ نادان انسان اپنے جیسے انسان کی ایک وہمی اور خیالی امید پر اس قدر خوش آمد کرتا ہے. مگر اس موتی حقیقی کی، یعنی خدا کی، جس نے بدون کسی معاوضہ کے اور التجا کے اس پر بے انتہا فضل کیے ہیں، ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا. حالانکہ اگر وہ انسان اس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بدون پہنچے نہیں سکتا. ممکن ہے اس سے پیشتر وہ نفع اٹھائے، نفع پہنچانے والا یا خود یہ اس دنیا میں اٹھ جائے، یا کسی خطرناک مرض میں انسان مبتلا ہو جائے کہ کوئی حظ اور فائدہ ذاتی اسے اٹھا نہ سکے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو، انسان کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. پھر جبکہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، پھر کس قدر بے حیائی ہے کہ انسان غیروں کے دروازے پر ناک رگڑتا پھرے. اے خدا ترس، مومن کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کے ایسی خوش آمد کرے جو اس کا حق نہیں ہے. متقی کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی رائے نکال دیتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود اس کا ولی اور مربی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے. چنانچہ خود فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں، وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں. سچا اسلام یہی ہے اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس للہ وقت کی طرف ایما کر کے فرماتا ہے من اسلم وجہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیت 113. اس جگہ اسلم وجہ للہ کے معنی یہی ہے کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آبرو، غرض، جو کچھ اس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے، اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنا دے. حضرت اقدس نے فرمایا دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے مما رزقناہم ينفقون متقیوں کی صفت کا ایک جزء قرار دیا ہے. یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نو کا ہمدرد اور خادم ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے انحصار دو ہی باتوں پر ہے، تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ. بس مما رزقناہم ينفقون میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے. ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپے کی ضرورت بتلائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اثاث البیت لے کر حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو جواب میں کہا اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو جواب دیا کہ نصف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے. فرمایا دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر رویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد دل ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, آل عمران آیت 93. حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو گے, کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے, اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے, جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا جب تک انسان اشار نہ کرے. دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اشار ضروری شے ہے. اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اشار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے. بس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محق ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محق وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اثاث البیت لے کر حاضر ہو گئے. فرمایا میں یہاں ایک ضروری امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورتیں کیوں لائق ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو کوئی ضرورت پیش نہ آوے, مگر یہ ضرورتیں اس لیے لائق ہوتی ہیں تاکہ للہ وقف کے نمونے مثال کے طور پر قائم ہوں اور ابو بکر کی زندگی کا وقف ثابت ہو اور دنیا میں خدائے مقتدر کی ہستی پر ایمان پیدا ہو, اور ایسے للہ وقف کرنے والے دنیا کے لیے بطور آیت اللہ کے ٹھہریں, اور اس مخفی لذت اور محبت پر دنیا کو اطلاع ملے جس کے سامنے مال و دولت جیسی محبوب اور مرغوب شے بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے. اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد للہ وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے. غرض انبیاء علیہ السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دنیا کی چھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے منہ موڑنے کی تعلیم دینے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان پیدا کرنے اور ابنائے جنس کی بہتری اور خیر خائی کے لیے اشار کی قوت پیدا کرنے کے واسطے ہوتی ہے. اور ورنہ یہ پاک گروہ خزائن السماوات والارض کے مالک کی نظر میں چلتا ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تعلیم کو کامل کرنے اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رسوخ کے لیے پیش آتی ہیں. فرمایا مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے, مگر موت روحانی مراد ہے, اور ظاہری بات یہ ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو جس کی تلاش کرنے کے لیے یہاں ایما اور اشارہ ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ وہ روحانی موت ہو یا روحانی زندگی, تمہاری زندگی خدائی کے راہ میں وقف ہو. مومن کو لازم ہے کہ اس وقت تک عبادت سے نہ تھکے اور سست نہ ہو جب تک یہ چھوٹی زندگی بھسم نہ ہو جائے اور اس کی جگہ نئی زندگی جو آبدی اور رات بس زندگی ہے اس کا سلسلہ شروع نہ ہو جاوے, اور جب تک اس عارضی حیات دنیا کی سوزش اور جلن دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور روح میں ایک سکینت اور استراحت پیدا نہ ہو. یقیناً سمجھو کہ جب تک انسان اس حالت تک نہ پہنچے ایمان کامل اور ٹھیک نہیں ہوتا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت کرتا رہے جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو, اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں نہ آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا, بلکہ اب تو نیا ملک نئی زمین اور نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں. یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے معصوم کرتے ہیں. جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے روح کا نفخ اس میں ہوتا ہے, ملائکہ کا اس پر نزول ہوتا ہے. یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مردہ اور میت کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے, اور ابو بکر کا درجہ اس کے ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اس کے دل میں. حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے, اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا. انا اندا ظن عبدی بھی کی حقیقت بھی یہی ہے. بعض اوقات وہ لوگ جو علوم حق اور معرف الہیہ سے بیرور نہیں ہوتے, کسی مومن کے ان تعلقات کے عدم علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ہوتے ہیں, اس کی بعض حالتوں مثلا معاملات رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں, اور کبھی یہ تعجب ان کو بدظنی اور گمراہی تک لے جاتا ہے. اس لیے ان کی نظر اپنے ہی محدود اسباب پر ہوتی ہے, اور وہ اس راز اور سر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے ناواقف ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرام کا تھا. غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرے. میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی, اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی. مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے پر نظر کر کے دیکھو تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں. یاد رکھو یہ خسارہ کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے. کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے. یا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ آیت 13. اس للہی وقت کا اجر ان کا رب دینے والا ہے. یہ وقت ہر قسم کے ہموم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے. فرمایا مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جب کہ ہر ایک انسان بتبار راحت اور آسائش چاہتا ہے اور ہموم و غموم اور کرب و افکار سے خاصگار نجات ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے. کیا للہ وقت کا نسخہ 1300 سال سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرام کسی وقت کی وجہ سے حیات طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے مستحق نہیں کہہ رہے؟ پھر اب کون سی وجہ ہے کہ نسخے کی تعدیل سے فائدہ اٹھانے میں دیر کیا جاوے؟ بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے ناشنا اور اس لذت سے جو اس وقت کے بعد ملتی ہے نواقف ماد ہیں. ورنہ اگر ایک شمع بھی اس لذت اور سرور سے ان کو مل جاوے تو بے انتہا تمناؤں کے ساتھ وہ اس میدان میں آئیں. فرمایا میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں, اور بعض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حد اٹھایا ہے, یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے. بس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ رکھتا ہوں, اور اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقت میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا, تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں. آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ اسے سنیں یا نہ سنیں. اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے, اور ہر ایک کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی, میری موت, میری قربانیاں, میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور حضرت ابراہیم کی طرح اس کے روح بول اٹھے اسلم تو لرب العالمین. جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا, خدا میں ہو کر نہیں مرتا, وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا. بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کے وقت میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے. ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے, اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا. یہ خیال مت کرو کہ کوئی زائد دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی ہے اور وہ دم نفس بہشتی ہوتا ہے. ہرگز نہیں. وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور بننے سے مل سکتی ہے. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت تھی، لا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ آیت 133. لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بس یہ بے جارزوں اور حسرتوں کی آگ میں جملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاں و پہچان رکھتی ہے. اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے. حال اور اولاد اس لیے تو فتنہ کہلاتی ہے، ان سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ زائد کرتا ہے. اور اس طرح پر یہ بات کہ نار اللہ الموقدت التی تطلع علی الافدہ منقولی رنگ میں نہیں رہتا بلکہ معقولی شکل اختیار کر لیتا ہے. بس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کوئلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے، یہ وہی غیر اللہ کی محبت. فرمایا دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے غرارت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح پر انسان کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے الہی محبت چل اٹھ جاتی ہے اور دل تاریک ہو کر خدا سے دور ہو جاتا اور ہر قسم کے بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جبکہ دنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو اور ان کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو، اس وقت باہم رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے. پھر خدا کی رضا اس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشا ہو جاتا ہے. اس حالت پر پہنچ کر خدا کی محبت اس کے لیے بمنزل جان ہو جاتی ہے، اور جس طرح زندگی کے واسطے لوازم زندگی ہیں اس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے. پھر دنیا داروں کے نزدیک اگر اسے کوئی رنج اور کرب پہنچے تو پہنچے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس ہم و غم میں بھی وہ اطمینان اور سکینت سے الہی لذت لیتا ہے جو کسی دنیا دار کی نظر میں بڑے سے بڑے فارغ البال کو بھی نصیب نہیں. فرمایا برخلاف اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے وہ جہنم ہے، گویا خدا تعالیٰ کے سوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے. پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تب بھی حرارت جہنم ہی ہے. امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لائے گئے حال ہوتے ہیں یہ بھی جہنم کا ہی نمونہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ساتھ دوسرے عالم پر گواہ ہوں اور جزا و سزا کے مسئلے کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے لغو مسئلے کی تبیین کریں. مثلا جزامی کو دیکھو کہ آزا گر گئے ہیں اور رقیق مادہ آزا سے جاری ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، ایک تو یہ بجایا خود جہنم ہے. پھر لوگ نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں، عزیز سے عزیز، بیوی، فرزند، ماں باپ کا کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتھریاں ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں. یہ ساری بلائیں اس لیے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے حضور سوگی اور گستاخیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پرواہ نہیں کرتا. اس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسان اور جن پیدا کیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انہوں نے خود ہی بنا لی ہے، ان کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے. پاک دل پاکیزگی سے باتیں سنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کرونا عقل پر عمل کر لیتا ہے. بس آخرت کا جہنم بھی ہوگا اور دنیا کے جہنم سے بھی مخلصی اور رہائی نہ ہوگی، کیونکہ دنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے لیے ہے. نائل پریر لوگ سچی اور حق و حکمت کی بات سنی نہیں سکتے और जब कभी कोई बात मारिफत और हिकमत के उनके सामने पेश की जाए तो इस पर तवज्जो नहीं करते बल्कि लापरवाही से टाल देते हैं। फरमाया इसमें शक नहीं कि वो लोग जो हक कहें वो भी थोड़े हैं, बस अल्लाह ताला के लिए किसी को हक कहने वाले लोगों की तादाद बहुत ही कम है, गोया है ही नहीं। अलमूम वाइज वाज कहते हैं, लेकिन उनकी असली गरज और मकसूद सिर्फ ये होता है कि लोगों से कुछ वसूल करें और दुनिया खावें। ये गरज जब उसकी बातों के साथ मिलती है तो हकानियत और लिलाहियत को अपनी तारीकी में छुपा देती है, और वो लज्जत और मारिफत की खुशबू जो कलाम इलाही के सुनने से दिलो दिमाग में पहुंचती है और रूह को मुअत्तर कर देती है, वो खुद गर्जी और दुनिया परस्ती के तपन में दब कर रह जाती है। और इसी मजलिस में लोग उठते हैं, कह उठते हैं कि मियां ये सारी बातें टुकड़ा कमाने की है। इसमें शक नहीं कि अक्सर लोगों ने अम्र बिल मारूफ और मैं अनिल मुनकर को जरिया महाज करार दे दिया है, लेकिन हर एक ऐसा नहीं है। ऐसे पाक दिल इंसान भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए वो मामूर हैं और उसको फर्ज करार देते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह पर अल्लाह ताला की रजा को हासिल करें। वाक का मनसब एक आला दर्जे का मनसब है और वो गया शान नबूवत अपने अंदर रखता है, बशर्ते के खुदा तरसी को काम में लाया जावे। वाक कहने वाला अपने अंदर खास किस्म की इस्लाह का मौका पा लेता है, क्योंकि लोगों के सामने ये जरूरी होता है कि कम अज कम अपने अमल से भी इन बातों को करके दिखा दे जो वो कहता है। तो हर हाल अगर एक आदमी अपनी गर्ज व मंशा के लिए कोई बनी बात कहे तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि उससे इसलिए अगर एराज किया जावे कि वो अपनी किसी जाती गर्ज की बिना पर कह रहा है, वो बात जो कहता है वो तो बजाय खुद एक उमदा बात है। एक दिल इंसान को लाजिम है तो इस बात पर गौर करे जो वो कह रहा है, ये जरूरी नहीं कि उन अगराज और मकासद पर बात करता रहे जिनको मलहूज रखकर बात कह रहा है। सादी ने क्या खूब कहा है, मर्द बायद के गिरे दंतर गोश गर नविश्त बंद दर दीवार। फरमाया ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कौल की तरफ देखो, कायल की तरफ ख्याल मत करो। इस तरह पर इंसान सच्चाई के लेने से मारूम रह सकता है और अंदर ही अंदर एक पूजब और नखवत का बीज परवट पा जाता है, क्योंकि ये अगर सिर्फ सच्चाई और सदाकत का तालिब है तो फिर दूसरों की ऐब शुमारी तुमको क्या गरज। वायस अपने लिए कोई एक बार निकाल ले मगर तुमको इससे क्या गरज है, तुम्हारा मकसूद असली तो तलब हक है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग बेमौका बेमहल बेरबत बात शुरू कर देते हैं और पंदो नसीहत करते वक्त अमूर मुख्तदाय वक्त का जिक्र नहीं करते और ना उन अमराज का लिहाज रखते हैं जिनमें मुखातब मुबतला होते हैं, बल्कि अपने सवालों को ही मुख्तलिफ पैराव में बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज बयान को अगर गौर से देखते तो उनको वाज कहने का भी ढंग आ जाता। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और पूछता है कि सबसे बेहतर नेकी कौन सी है, आप उसको जवाब देते हैं कि तहावत। दूसरा आकर यही सवाल करता है तो उसको जवाब मिलता है माँ बाप के नस्बत। तीसरा आता है उसको जवाब कुछ और मिलता है, सवाल एक ही है जवाब मुख्तलिफ। अक्सर लोगों ने यहाँ पहुंचकर ठोकर खाई है और ईसाइयों ने भी ऐसी हदीसों पर बड़े बड़े इतराज किए हैं। अगर आमकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुफीद और मुबारक तरह से जवाब पर गौर नहीं, इसमें सिर्फ यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस किस्म का मरीज आता था उसके हस्ब हाल नुस्खा नुस्खा शफा बदला देते थे। जिसमें मसलन बुखल की आदत थी उसके लिए बेहतरीन नेकी यही हो सकती थी कि उसको तर्क करे, तो माँ बाप की खिदमत नहीं करता था बल्कि उनके साथ सख्ती के साथ पेश आता था, उसको इसी किस्म की तालीम की जरूरत थी कि वो माँ बाप की खिदमत है। फरमाया तबीब के लिए जैसा जरूरी है कि तशखीस उमदा तौर पर करे, इसी तरह पर वायस के मनसब का ये फर्ज है कि वो वाजो पंथ से पहले उन लोगों के अमराज को मद्देनजर रखे जिनमें वो मुब्तला है। मगर मुश्किल तो यही है कि ये फरासत और ये मारिफत हकानी वायस के सवा दूसरे को मिलती ही कम है, और यही वजह है कि मुल्क में बावस्वे के सैकड़ों हजारों वायस फिरते हैं लेकिन अमली हालत मुल्क की दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है। हर किस्म के इतकादी ईमानी और अखलाकी गलतियां और कमजोरियां अपना असर करती जाती हैं। ये इसलिए कि वाजों में हकानियत नहीं रू नहीं, ये सब कुछ है, मगर मैं इस वक्त अपने दोस्तों को फिर यही बतलाना चाहता हूं कि चूंकि उन्होंने अल्लाह ताला के फजल से अपने दिलों में तलब हक की प्यास को महसूस किया है, वो रास्ते और सदाकत के लेने में मुजाका न करें, गो वायस मुख्तलिफ रंगों और पैरायों में अपना सवाल ही पेश करें। मगर तुमको नहीं चाहिए कि सिर्फ इस एक वजह से असल हिकमत को छोड़ दो, क्योंकि वो जो उनके सवाल को सुनकर उनको हकारत की निगाह से देखता है वो भी तो गलती पर है। क्या किसी लाल और गहरे नायाब को माज इसलिए फेंक दिया जा सकता है कि वो किसी बदबूदार और मैली कुचेली टल्ली यानी धज्जी कपड़े की उसमें बंधा हुआ है? हरगिज़ नहीं। इसके सवा अगर वायस सवाल करता है तो क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हें तो ये हुक्म दिया गया है, वह अम्मा साइला फला तनहर, सूरह ज़ुहा आयत 4। और साइल खा घोड़े पर ही सवार होकर आया हो फिर भी वाजिब नहीं कि उसको रद्द किया जावे। तेरे लिए यह हुक्म है कि तू उसको झिड़क नहीं, हाँ खुदा ताला ने उसको भी हुक्म दिया है कि वो सवाल ना करे, वो अपनी खिलाफ वर्जियों की खुद सजा पालेगा, लेकिन तुम्हें यह मुनासिब नहीं कि तुम खुदा ताला के एक वाजिब इज्जत हुक्म की नाफरमानी करो। गर्ज उसको कुछ दे देना चाहिए अगर पास हो, और अगर पास कुछ ना हो तो नरम अल्फाज से उसको समझा दो। फरमाया फसाद इससे शुरू होता है कि इंसान जुनून फासिदा और शकूक से काम लेना शुरू करे, अगर नेक जान करे तो फिर कुछ देने की तौफीक भी मिल जाती है, जब पहली मंजिल पर खता की तो फिर मंजिल मकसूद पर पहुंचना मुश्किल है। बदजनी बहुत बुरी चीज है, इंसान को बहुत सी नेकियों से महरूम कर देती है, और फिर बढ़ते बढ़ते नौबत जहां तक पहुंच जाती है कि इंसान खुदा पर बदजनी शुरू कर देता है। अगर बदजनी का मर्ज ना बढ़ गया होता तो बतलाओ उन मौलवियों को जिन्होंने मेरी तकफीर और इजाद ही में कोई दखीका उठा नहीं रखा और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, कौन सी वजूह कुफर की और मेरी तकदीब की नजर आई थी? मैंने पुकार पुकार कर और खुदा की कसमें खा खा कर कहा कि मैं मुसलमान हूँ। कुरान करीम को खातमुल कुतुब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानता हूँ, और इस्लाम को एक जिंदा मजहब और हकीकी नजात का जरिया करार देता हूँ। खुदा ताला की मकादीर और क्यामत के दिन पर ईमान लाता हूँ, उसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हूँ, उतनी ही नमाजें पढ़ता हूँ, रमजान के पूरे रोजे रखता हूँ, फिर वो कौन सी निराली बात थी जो उन्होंने मेरे कुफर के लिए जुड़ी समझी? शरीर जुल्म है, वो अपने गंदे अमाल और जिंदगी को नहीं देखते, वो जमीन और आसमान पर गौर और तदब्बुर करके ये नहीं समझते कि इन मसनुआत का कोई खालिक है। हजरत अक्दस उलमाए जमाना का तस्कर करते हुए फरमाते हैं, फिर इन उलमा ने आतम की पेशगोई से क्या फायदा हासिल किया, अल्लाह अल्लाह कैसी साफ निकली, बल्कि उसको मशकूक करने की साई की, हालांकि उसमें अगर कोई इल्जाम बाकी है तो आतम पर, जिसने अपनी खामोशी और हमारे मुतालबात के जवाब न देने से उसकी सच्चाई पर मोर कर दी, जबकि इसमें सरी शर्त मौजूद थी, फिर एक कानूनी तबीयत का आदमी भी उसके दो ही माने करेगा, एक ये कि अगर शर्त की रियायत करे तो बच रहे वरना मर जाए, फिर बच जाने की सूरत में मोमिन को चाहिए था कि वह इस अम्र को तनकीद तलब करार देता कि आया उसने रियायत की या नहीं की। याद रखो यहां तो सरी और साफ शर्त मौजूद थी कि बशर्ते के हक की तरफ रजू न करे, लेकिन बाज इंजारी पेशगोइयां ऐसी भी होती हैं कि बजाहिर उनमें कोई शर्त नहीं होती और हकीकत में वह मशरूत होती हैं। यूनुस नबी का किस्सा साफ मौजूद है, तफसीरों में देख लो क्या लिखा हुआ है, बाबस्वे के एक ऐसी नजीर कुरान शरीफ और कुतुब साबिका में मौजूद है, लेकिन हमारे मामला में इसी बदजनी की वजह से अल्लाह ताला के एक मुकर्रा कानून की भी परवाह नहीं करते, हालांकि उसमें सरी शर्त मौजूद है और उसका जिंदा रहना और बच जाना इस अम्र की तहरीर है कि उसने इस शर्त से फायदा उठाया, मगर इस शर्त से फायदा उठाने के हमारे पास इससे भी बढ़कर दलायल है जो एक मोटी अकल का आदमी भी समझ सकता है। हमारी तरफ से मुतवातर इश्तिहार पर इश्तिहार जारी हुए और उसकी दावत की गई कि तुम कसम खाओ और अगर छोटी कसम के बादश में एक साल के अंदर हलाक ना हो जाओ तो मैं अपने आप को छोटा करार दूंगा, और इस कसम के लिए 4,000 रुपए तक का इनाम भी देना चाहा, और यह भी साबित करके दिखलाया कि बाइबल से ऐसी कसम का खाना गुनाह नहीं बल्कि इनकार करना गुनाह है, और ये भी कहा गया कि अगर हम झूठे हैं तो हम पर नालिश कर दो। पादरियों ने भी उसको उकसाया और तरगीब दी कि तुम नालिश करो, लेकिन इस कदर कोशिशों पर भी वो मैदान में ना आया और अपनी खामोशी और इस्लाम पर नुक्ताचीनी और उसके खिलाफ तारीरों की पेशगोई के मुआफिक उसने शर्त से फायदा उठाया। पेशगोई में शर्त का मौजूद होना खुद एक पेशगोई है। अगर उसने शर्त से फायदा नहीं उठाना था तो उसको मशरूत करने के माने क्या हुए। अब एक मुतदयन और खुदा तस को चाहिए कि सोचे कि आया आत हमने रजू इल हक की शर्त से फायदा उठाया है या नहीं, और कसम खाना खिलाफ इशारा था तो क्लार्क और प्रेमदास वगैरह ईसाइयों ने कसम खाई थी या नहीं। अलावा जी हमने तो साबित करके दिखा दिया था कि फैसला है सहिया के लिए कसम खाना ईसाई पर वाजिब है। गर्स ये पेशगोई मशरूत थी। वो यानी आतम सरासीमा रहा, शहर ब शहर फिरता रहा। अगर उसको खुदावन मसीह पर पूरा यकीन और भरोसा होता तो फिर इस कदर घबराहट के क्या माने। लेकिन साथ ही जब उसने इख्फाए हक किया और एक दुनिया को गुमराह करना चाहा, क्योंकि इख्फाए हक बाज नावाकफों की राह में ठोकर का पत्थर हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने अपने सादिक वादे के मुताबिक हमारे आखिरी इश्तिहार से 7 महीने के अंदर उसको दुनिया से उठा लिया, और जिस मौत से वो डरता और भागता फिरता था उसने उसको आ लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आतम के मामले में लोगों को क्या मुश्किल पेश आ सकती है। इस कदर कवि करायन मौजूद हैं और फिर इनकार। करायने कविया से तो अदालतें मुजरिमों को फांसी दे देती हैं। गर्ज ये आतम का एक बड़ा निशान था और ब्रायन अहमदिया में फितने की तरफ साफ और वाज अल्फाज में इल्हाम दर्ज हो चुका है। फरमाया जलसा मजहब का निशान एक बहुत बड़ा निशान है। ख्वाजा कमालुद्दीन साहेब और बहुत से दोस्त इस बात के गवाह हैं और वो कसम खाकर बतला सकते हैं कि कबल अज वक्त उनको बतला दिया गया था और इश्तिहार छाप कर शाया कर दिया गया था कि हमारा मजमून बाला रहा, और ठीक इसी इल्हाम के माफिक ये निशान हजारा इंसानों के रूह पूरा हुआ। और उर्दू अंग्रेजी अखबारात ने मुत्तफिकुल लफ्ज़ होकर इकरार किया कि हमारा मजमून सबसे बढ़कर रहा। फिर जो मुकदमा हम पर इकदाम कत्ल अहमद का कायम हुआ, जिसमें डॉक्टर क्लार्क जैसे लोग शामिल थे और मौलवी मोहम्मद हुसैन ने भी जाकर गवाही दी, और राम भजदत्त वकील मशहूर आर्या भी पैरवी मुकदमा के लिए आया। कई 100 आदमी इस उम्र के गवाह मौजूद हैं कि किस तरह पर कबल अज वक्त इस मुकदमा की सारी कैफियत और सूर से इतला दी गई और आखिर बरीयत की भी इतला दे दी, जो अल्लाह ताला ने इबरा बेकसूर ठहराने के बारे में बजरिया इल्हाम खबर दी थी। ये खुदा के गायब की बातें हैं, क्या इंसानी ताकत में है कि इस तरह पर पेशगोई कर सके, और ऐसे वक्त में कि अभी मुकदमा का नामो निशान भी नहीं, उसका सारा नक्शा खींच कर दिखला दिया जाए। पर मैं आपके लेख राम का निशान एक शमशीर बरैना की तरह था। 5 साल पेशतर बजरिया इश्तिहारात फरीकैन की तरफ से ये पेशगोई शाया की गई, और खुद लेख राम जहां जाता इस पेशगोई को सुनाता। इसमें कोई शर्त न थी और वो साफ थी, अगर वो जिंदा रहता तो बेशक क़यामत बर्पा हो जाती, लेकिन ये तब होता अगर खुदा ताला की बातें न होती, बेशक फिर अंजाम रुसवाई के साथ होता। क्या मोहम्मद हुसैन चुप रहता अब भी, जबकि ये निशान पूरा हो गया और लाखों इंसानों ने इस पेशगोई की सदाकत को तस्लीम कर लिया। वो कहता है कि जमात के किसी आदमी ने कत्ल कर दिया होगा। अफसोस ये लोग इतना नहीं समझते कि वो मुरीद कैसा खुश एतकाद होगा जो ऐसे पीर पर भी एतकाद रख सकता है जो उसे कत्ल की तरगीब दे और अपनी पेशगोइयों को अपनी सदाकत का मेयार कायम करे और फिर उनके पूरा करने के लिए मुरीदों को नाजायज वसायल इख्तियार करने की तालीम दे। शर्म है ऐसे ख्यालात पर। जो लोग इस किस्म का ख्याल रखते हैं वो गोया हमारी नेक निहाद इंसाफ परवर और होशियार गवर्नमेंट को भी बदनाम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई दखी का अफरोजाश नहीं किया। लेख राम के कत्ल के मुतालिक उसने पूरी सरगर्मी से तहकीकात की, लेकिन हमारा और हमारी जमात का दामन उस खून से बिल्कुल पाक साफ साबित हुआ। अफसोस ये लोग इतना नहीं समझते कि क्या लेख राम ने मेरे किसी बाप और दादा को कत्ल कर दिया था, उसने मेरी जात को किसी किस्म की तकलीफ और इजा नहीं दी। हाँ, उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात पर वो गुस्ताखाना हमले किए और वो बेअदबियां की कि मेरा दिल कांप उठा और मेरा जिगर पारा पारा हो गया। मैंने उसकी बेअदबियों और शोखियों को टुकड़े हुए हुए दिल के साथ खुदा के हुजूर पेश किया। उसने इन शोखियों और गुस्ताखियों के इवज में उसकी निस्बत मुझे ये पेशगोई अता फरमाई। फिर इस पेशगोई में اس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا. ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور بدرسز تیغ بران محمد کہنا، یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں. اب کوئی بتلایا کہ کیا اس وقت جبکہ وہ ابھی 24-25 برس کا نوجوان تھا، 5 سال پیشتر اس کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا دخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے. انسانی طاقت انسانی فہم و فراست سے بالاتر اور بالاتر ہے. اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت اور ثبوت میں کسی اور خارجی دلیل کے محتاج ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ معجزات میں سے ایک ہی کافی ہے، چنانچہ جب ان سے معجزہ مانگا گیا تو یہی کہتے رہے کہ یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہماری جماعت جس نے مجھے پہچانا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو باسی نہ ہونے دیں. اس سے قوت یقین پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ ان نشانات کو پوشیدہ نہ رکھے اور جس نے دیکھے ہیں وہ ان کو بدلاوے جو غائب ہیں، تاکہ برائیوں سے بچیں اور خدا پر تازہ ایمان پیدا کریں اور ان نشانات کو عمدہ براہین سے سجا سجا کر پیش کریں. یاد رکھو، خدا کے دلائل اور براہین کو جو غور سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہوتے ہیں اور حق کو دیکھ نہیں سکتے اور ان کے سننے کے کان نہیں ہوتے. یہ لوگ چار پائے بلکہ ان سے بھی بتر ہوتے ہیں اور خدا ان کی زندگی کا متکفل نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ مومن اور متقی کی زندگی کا ذمہ دار ہے. وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آراف آیت 197. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور اور چارپائیوں کے مشابہ ہیں ان کی زندگی کا کفیل نہیں. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کوئی آدمی ذبح ہوتے ہوئے بکروں کے سر پر بھی بیٹھ کر روتا ہے، پھر جو لوگ بکروں سے بھی گئے گزرے ہیں ان کی زندگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ جانوروں کی زندگی دیکھ لو کہ محنتیں ان سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے. بس جو انسان خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرتا ہے اور اس کی زندگی کی ضمانت نہیں رہتی. چنانچہ فرمایا، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا رکھتا ہے. یاد رکھو، جو دنیا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. 1 ستمبر 1900. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے غنائے ذاتی پر بہت مؤثر اور درد لانے والی تقریر فرمائی. فرمایا، اگرچہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے انہو آول قریہ تھا، مگر خدا تعالیٰ کسی کا معقوم رہنا نہیں چاہتا. اس کی صفت غنا ہر دم تقاضا کرتی ہے کہ انسان کبھی ایمن اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھے. اس کا منشا ہے کہ انسان خوف و حراس میں اوقات بسر کرے تاکہ ذلے عبودیت کی حالت قائم رہے. فرمایا، حیضا خدا تعالیٰ کی تلوار ہے، بہت بہت دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس گاؤں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ مخالفوں کے نزدیک اور جگہوں کے لوگ تو شہید ہوتے ہیں، مگر خدا نہ کرے جو یہاں پڑے تو یہی کہیں گے کہ ان پر غضب الہی آ گیا ہے. 3 ستمبر 1900. تحفہ گولڈیا میں بڑے بڑے دقائق مارے پیان ہوئے ہیں. اس سلسلہ میں حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے جس کے یہ معنی ہے کہ یہ رسالہ بڑا بابرکت ہوگا، اسے پورا کرو. اور پھر الہام ہوا قل رب زدنی علما، کیونکہ مضامین کی آمد بہت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ درمیانی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ ٹوٹنے میں بسا اوقات بے شمدہ مضمون فوت ہو جاتا ہے. مناسب ہے کہ جمعرات تک پھر نمازیں زور و اثر جمع کر کے پڑھی جائیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی تجمع الصلوات یوں ثابت اور پوری ہو گئی. 4 ستمبر 1900. حضرت اقدس نے ایک دن مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کو مخاطب ہو کر فرمایا، اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گاڑیوں میں شامل ہو گئے، بڑا ثواب ہے. 7 ستمبر 1900. حضرت اقدس کو درسر کے وقت بار بار یہ الہام ہوا، انی مال عمرائے آتی کا مقتدن، یعنی میں امیروں کے ساتھ تیری طرف اچانک آؤں گا. اس الہام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس آسمانی سلسلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے. 8 ستمبر 1900. رات حضرت مولانا نور الدین صاحب نے اس آیت قرآن کے معنی پوچھے، ما کانا لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، سورہ شورا آیت 52. حضرت مولوی صاحب نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا ہے. حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی طرف ہم متوجہ ہوں، ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام کرنے کے، چوتھا کوئی نہیں. نمبر ایک رویا، نمبر دو مکاشفہ، نمبر تین وحی. پھر نماز عشاء کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، مولوی صاحب اس آیت کے معنی خوب کھل گئے. من ورائے حجاب سے مراد رویا کا ذریعہ ہے. من ورائے حجاب کے معنی یہ ہے کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں، اور یہی رویا کی حیثیت ہے. یرسل رسولن سے مراد مکاشفہ ہے. رسولوں کا تمثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے، اور مکاشفہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ تمثلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بڑے جوش اور خوشی سے فرمایا قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے. اس آیت کے ہم رنگ انجیل و تورات میں تو ڈھونڈ کر بتاؤ. حضرت مولوی صاحب نے فرمایا، یعنی عرض کیا اس تفسیر سے پہلے، کہ میں ورائے حجاب سے یہ مطلب ہو کہ خدا تعالیٰ کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں. اس پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ معنی ہی رویا کے ہیں، اور لفظ میں ورائے حجاب نے تو حقیقت رویا کے فلسفے کی بیان کی ہے. 8 ستمبر 1900 کو ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شیخ رحمۃ اللہ صاحب کا خط دربارہ کسی ابتلاء کے پہنچا، جس پر حضرت اقدس نے فرمایا، میں اس ابتلاء میں ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. در حقیقت ابتلاء بڑی رحمت کا موجب ہوتے ہیں کہ ایک طرف عبودیت مستر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اسی اکیلے سبب ساس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ادھر سے علویت اپنے فضلوں کے لشکر لے کر اس کی تسلی کے لیے قدم بڑھاتی ہے. میں ہمیشہ یہ سنت انبیاء علیہ السلام اور سنت اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت اور رحمت ابتلاء کے وقت اپنے خدام کی نسبت چوش مارتی ہے، آرام و عافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی. 9 ستمبر سن 1900 حضرت اقدس نے قبل از نماز ظہر بڑی لطیف تقریر فرمائی، اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو رہا ہے ارادہ الہی کے موافق ہو رہا ہے. ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان آثار کی صداقت پر مہر لگا دیتے جن میں لکھا ہے کہ مادی ماؤد کے وقت بڑا شور برپا ہوگا، اور اس کو سلف اور خلف کے عقائد کے خلاف باتیں بتانے والا کہہ کر کافی ٹھہرایا جائے گا. اس وقت ہمارے ماں باپ کو ایسے ہی صبر کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مکہ معظمہ میں کیا تھا. کوئی حرکت ان سے ایسی سرزد نہ ہونی چاہیے جو انہیں حکام تک پہنچائے. اس وقت کسی پر بھروسہ نہ کریں کہ فلاں شخص ہماری مدد کرے گا. یاد رکھیں اس وقت خداون جل والا کیا وا کہ سوا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے. حضرت اختص نے 9 ستمبر 1900 کو قبل از نماز ظہر ایک نہایت لطیف تقریر کے دوران، جبکہ ایک شخص شیخ عبد الرحمان کشمیری بازار کا شائع کیا ہوا لمبا چوڑا اشتہار حضور کی خدمت میں پیش ہوا، حضرت اقدس نے اس پر فرمایا، اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور در حقیقت جب تک آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو بافہم نہ بنائے کوئی نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ ہی رہا ہے. یہ ایام ابتلاء کے ایام ہیں. پھر فرمایا، کیا یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب سے نہ صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں. اس وقت جو بولتا ہے طرف سے اس مضمون کے آتے ہیں کہ میر علی شاہ صاحب نے مرزا صاحب کی ساری شرطیں منظور کر لیں، پھر وہ مقابلے کے لیے کیوں نہ آئے. اللہ اللہ، ایک طوفان بے تمیز ہی برپا ہے، کوئی غور کرتا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے.